السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ایتھوپیا میں ان 157 افراد کا ایک روزہ سوگ منایا جا رہا ہے جو بوئنگ 737 طیارے کے حادثے میں اتوار کے روز ہلاک ہو گئے تھے. ایتھوپین ایئر لائن نے پیر کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اتوار کے روز کے اس حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بلیک باکس تلاش کر لیے گئے ہیں. طالبان کے بانی ملا عمر سے متعلق یہ نیا دعویٰ کہ وہ اپنی وفات تک افغانستان میں تھے نہ کہ پاکستان میں, اسے افغان حکومت نے مسترد کر دیا ہے. افغانستان, پاکستان اور چین کے مابین ایک سہ فریقی اجلاس آج کابل میں شروع ہوا ہے. پاکستان میں احتساب عدالت نے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور سابق وزیر قانون بابر اعوان سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والی سابق قبائلی علاقوں میں پشاور ہائی کورٹ کی ذیلی عدالتوں نے سوموار کے دن سے کام شروع کر دیا ہے. پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی میں بظاہر کمی کے بعد دونوں ممالک کے ہائی کمشنرز ایک دوسرے کے ممالک میں واپس چلے گئے ہیں. اور ہریانہ میں پنچکلا کی خصوصی این آئی اے عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے معاملے میں آج سنائے جانے والا فیصلہ اب 14 مارچ تک مؤخر کر دیا ہے. اور پاکستان کے شمالی علاقے میں بلند پہاڑ نانگا پربت پر پھنسے دونوں غیر ملکی کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں. الجزائر کے صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ اتوار کے روز الجزائر پہنچے ہیں, جہاں ان کے 5ویں مرتبہ صدر کا انتخاب لڑنے کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ایتھوپیان ایئر لائن نے پیر کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اتوار کے روز حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بلیک باکس تلاش کر لیے گئے ہیں. ایتھوپیا میں ان 157 افراد کا ایک روزہ سوگ منایا جا رہا ہے جو بوئنگ 737 طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے. ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے نیروبی کے لیے روانہ ہونے کے 6 منٹ کی پرواز کے فوراً بعد یہ طیارہ زمین پر آ گرا. کم از کم 20 افراد اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جو نیروبی میں گلوبل ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہونا تھا. اس طیارے کے حادثے میں 30 سے زیادہ ملکوں کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 8 امریکی بھی شامل ہیں. ادیس ابابا کے جنوب مشرقی قصبے بشوفتو کے قریب گرنے والے اس جہاز میں سوار تمام 157 افراد ہلاک ہو گئے. اس ماڈل کا طیارہ اکتوبر میں انڈونیشیا میں گر کر تباہ ہوا تھا. وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اور بوئنگ تحقیقات میں مدد کے لیے اپنی ٹیمیں جائے حادثہ پر بھیج رہے ہیں. طالبان کے بانی ملا عمر سے متعلق یہ نیا دعویٰ کہ وہ اپنی وفات تک افغانستان میں تھے نہ کہ پاکستان میں, اسے افغان حکومت نے مسترد کر دیا ہے. ڈچ مصنفہ بیٹ ڈم نے اپنی نئی کتاب دشمن کی تلاش میں دعویٰ کیا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد ملا عمر نے کبھی پاکستان میں قدم نہیں رکھا بلکہ اپنے آبائی وطن میں پوشیدہ رہے اور 8 سال تک ایک امریکی فوجی اڈے کے قریب رہے. افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان ہارون چیخنسوری نے اس انکشاف کو نامعقول قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا ہے. ٹویٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ملا عمر پاکستان میں رہے اور وہیں وفات پائی. امریکہ کا یہ موقف رہا ہے کہ ملا عمر اپنی موت تک پاکستان ہی میں مقیم تھے. افغانستان, پاکستان اور چین کے مابین ایک سہ فریقی اجلاس آج کابل میں شروع ہوا ہے. اس اجلاس میں تینوں ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں. اس بارے میں ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں احتساب عدالت نے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور سابق وزیر قانون بابر اعوان سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے حوالے سے دائر ریفرنس کی سماعت ہوئی. اس ریفرنس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت شریک ملزمان میں بابر اعوان، سابق سیکرٹری قانون ریاض کیانی، مسعود چشتی، سابق کنسلٹنٹ شمیلہ محمود، سابق جوائنٹ سیکرٹری ریاض محمود اور سابق سیکرٹری شاہد رفیع شامل تھے. احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے ملزمان پر فرد جرم پڑھ کر سنائی تو سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان سمیت ساتوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والی سابق قبائلی علاقوں میں پشاور ہائی کورٹ کی ذیلی عدالتوں نے سوموار کے دن سے کام شروع کر دیا ہے. عدالتی نظام شروع ہونے سے سابق قبائلی علاقوں میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں نافذ کردہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا خاتمہ ہو جائے گا. پشاور ہائی کورٹ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک سابق قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور اداروں کے لگ بھگ 4,000 تصفیہ طلب مقدمات کو نئے اضلاع میں قائم عدالتوں کو نہیں بھجوایا گیا ہے. ان مقدمات میں صرف 1,500 کا تعلق ضلع کرم سے ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سابق قبائلی علاقوں میں رائج ایف سی آر ٹرائبیونل میں لگ بھگ 400 مقدمات کو ضلع یا پشاور ہائی کورٹ سے منسلک دیگر عدالتوں کو بھجوایا گیا ہے. اس سلسلے میں کاروائی جاری ہے. پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی میں بظاہر کمی کے بعد دونوں ممالک کے ہائی کمشنرز ایک دوسرے کے ممالک میں واپس چلے گئے ہیں، جبکہ کرتارپورہ راہداری پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد بھارت جا رہا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات میں تناؤ عارضی طور پر کم ہوا ہے. دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود اسلام آباد سے واپس نئی دہلی چلے گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریہ نے واپس اسلام آباد پہنچ کر اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. پلوامہ واقعے اور بھارت کا پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں فضائی کارروائی کے بعد سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اپنے ہائی کمشنرز کو واپس بلا لیا تھا. ہریانہ میں پنچکلا کی خصوصی این آئی اے عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکہ معاملے میں آج سنایا جانے والا فیصلہ اب 14 مارچ تک مؤخر کر دیا ہے. یہ دھماکہ فروری سن 2007 میں پانی پت کے قریب ہوا تھا، جس میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور پاکستان کے شمالی علاقے میں بلند پہاڑ نانگا پربت پر پھنسے دونوں غیر ملکی کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں. اس بات کی تصدیق پاکستان میں اٹلی کے سفیر نے کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک لائف سے یہ خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. ابھی ہم ویب سائٹ اور ریڈیو پر آپ کے لیے مزید تفصیلات پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. احتساب عدالت نے نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور سابق وزیر قانون بابر اعوان سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے حوالے سے دائر ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں عاصم علی رانا.
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے حوالے سے دائر ریفرنس کی سماعت ہوئی. اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت شریک ملزمان میں بابر اوان، سابق سیکرٹری قانون ریاض کیانی، مسعود چشتی، سابق کنسلٹنٹ شمیلہ محمود، سابق جوائنٹ سیکرٹری ریاض محمود اور سابق سیکرٹری شاہد رفیع شامل ہیں۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے ملزمان پر فرد جرم پڑھ کر سنائی تو سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، تحریک انصاف کے رہنما بابر اوان سمیت ساتوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، ہم نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ لفظ فرد جرم کا تاثر کافی بڑا ہوتا ہے۔
فرد جرم تو ایک روٹین میٹر ہے، ہر کیس میں جب وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ ہم پر یہ الزام ہے تو ہم نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں ہم نے تو کوئی اس میں جرم نہیں کیا، تو وہ پھر ایک روٹین ہے۔ لیکن اس لفظ کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے عام لوگ کہ فرد جرم، یہ تو ایک روٹین ہے ہر کیس کی۔
عدالت نے ملزم بابر اوان کی روزانہ کی بنیاد پر کیس چلانے کی استدعا منظور کر لی اور قرار دیا کہ اس ریفرنس کو جلد سے جلد نمٹایا جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے وزارت پانی اور بجلی سے تعلق رکھنے والے اہم گواہ محمد نعیم کو طلب کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر بابر اوان سے جب فرد جرم کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چھوڑے فرد جرم کو، آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے،
ہر میدان میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی رحمت جو ہے واٹر از لائف، پانی زندگی ہے۔
کیس کے ملزمان پر نندی پور پروجیکٹ میں تاخیر کی وجہ سے قومی خزانے کو 27 ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ نندی پور پاور پروجیکٹ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تعمیر ہونے والا منصوبہ تھا، جس کے ذریعے 525 میگا واٹ بجلی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے منصوبے میں کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس منصوبے کی لاگت 22 ارب روپے سے 58 ارب روپے تک جا پہنچی تھی۔ ریفرنس پر آئندہ سماعت 19 مارچ کو ہوگی۔ نون لیگ کے خواجہ آصف اور پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھی استغاثہ کے گواہان میں شامل ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نواز شریف بیماری کے باوجود اپنے نظریات پر قائم ہیں اور ان کا حوصلہ بھی بلند ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات محمد اسد سے۔
بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے ملاقات میں میثاق جمہوریت کی تجدید پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت پسند سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، اور یہ جماعتیں انسانی اور معاشی حقوق سمیت ملک کو حقیقی جمہوری ملک بنانے کے ایجنڈے پر کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنے نظریات پر قائم ہیں اور ان سے متعلق ڈیل کا تاثر غلط ہے۔
آج کے پاکستان کی جو سیاسی مشکلات ہیں، آج کے نظام میں جو کمزوریاں ہیں، ان پہ بھی بات کرنا چاہیے، ان کا حل بھی نکالنا چاہیے، اور ساری سیاسی جماعت، چاہے وہ نون لیگ کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، ہم دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہم ان کا ان پٹ لے لیں اور ایک نیا ڈاکیومنٹ بھی تیار کریں۔
بلاول بھٹو نے نواز شریف کے علاج کے معاملے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 3 دفعہ ملک کے وزیراعظم رہنے والے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ نواز شریف کو ان کی مرضی کے مطابق علاج کی بہترین سہولیات ملنی چاہیے۔
پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کرتی کہ میاں صاحب کو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دلوایا جائے۔ جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور آئی ہوپ دیٹ دی پرائم منسٹر and his government think on humanitarian grounds about how to address this crisis. ایک اچھا میسج نہیں جا رہا ہے پاکستان کا۔
سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائش نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو اور نواز شریف کی ملاقات علامتی اور سیاسی ہے، نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی تحریک چلنے کا امکان ہے۔
ملاقات کے فوراً بعد کوئی تحریک چلے گی یا کوئی اتحاد بنے گا یا کوئی ایسی کوئی انقلابی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک گڈ جسچر ہے۔
سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات پر مفاد ایک ہو تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں یہ جماعتیں کسی معاملے پر مقتدر اداروں سے ڈیل کرتی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتا ہے تو دوسرا روٹ کر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے۔
ان کی اصل امتحان تب آتا ہے جب دونوں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس وقت دونوں کے رویے جو ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، اور اگر ایک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا روٹ کے دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے۔
سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات جذبہ خیر سگالی ہے، تاہم اس میں عمران خان کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان پیپلز پارٹی پر وار کریں گے تو پیپلز پارٹی دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف اتحاد بنا سکتی ہے۔
محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والی سابق قبائلی علاقوں میں پشاور ہائی کورٹ کی ذیلی عدالتوں نے سوموار کے دن سے کام شروع کر دیا ہے۔ عدالتی نظام شروع ہونے سے سابق قبائلی علاقوں میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں نافذ کردہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا خاتمہ ہوگا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں میں پشاور ہائی کورٹ کی ذیلی عدالتوں نے سوموار کے دن سے کام شروع کر دیا۔ عدالتی نظام شروع ہونے سے سابق قبائلی علاقوں میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں نافذ کردہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کا خاتمہ ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک سابق قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور اداروں کے لگ بھگ 4,000 تصفیہ طلب مقدمات کو نئے اضلاع میں قائم عدالتوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ ان مقدمات میں صرف 1500 کا تعلق ضلع کرم ہی سے ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ سابق قبائلی علاقوں میں رائج ایف سی آر ٹریبیونل میں لگ بھگ 400 مقدمات کو ضلعی یا پشاور ہائی کورٹ سے منسلک دیگر عدالتوں کو ابھی تک نہیں بھجوایا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید کاروائی جاری ہے۔ سابق قبائلی علاقوں میں عدالتی نظام کے رائج ہونے کے پہلے دن سینئر سول جج ضلع خیبر کی عدالت میں وکیل سجاد حسین شنواری کے ذریعے گورنمنٹ ڈگری کالج لنڈی کوتل میں بی ایس سی رجسٹریشن نہ ہونے کے سلسلے میں ایک درخواست دائر کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے وکیل کا موقف سننے کے بعد کالج انتظامیہ کو حاضر ہونے اور جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سینئر وکیل اور مشہور سیاسی رہنما لطیف افریدی ایڈوکیٹ نے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع میں عدالتی نظام شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی اقدام قرار دیا۔
اچھی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک بہت اہم ادارے نے قبائلی علاقوں میں پہلی بار کام شروع کیا، تو اب یہ جو سلسلہ چل نکلا تو اس سے دوسرے اداروں کے لیے بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی۔ یقیناً یہ بہتر نظام ہے، سارے ہندوستان پاکستان میں رائج ہے اور اس میں ظلم کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں۔
سابق پاٹا یوتھ جرگہ کی ممبر نائلہ الطاف نے بھی عدالتی نظام شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔
قبائلی عوام کو یہ چیز سے بھی آگاہ کریں کہ آپ نے یہ چیز کرنی کیسی ہے، مطلب آپ لوگ تو صرف وہاں تحصیلدار ہیں، ان تک آپ محدود ہیں، آپ جو ہیں آپ اپنا کیس کسی کورٹ میں چیلنج کیسے کریں گے، تو اس چیز کے بارے میں ان کو اویئرنیس دینی ہے تاکہ وہ ایک چیز اگر کرتے ہیں تو کیسے کریں گے۔
ٹرائبل یوتھ موومنٹ کے مرکزی صدر خیال زمان اور اکزئی نے عدالتی نظام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام سے لوگوں کو کافی امیدیں وابستہ ہے۔
ہمارا بہت بڑا توقعات ہے کہ ادھر عدالت ایکسٹینشن ہو گئی تو آج سے وہ کام شروع کر رہا ہے باقاعدگی سے۔
وفاق کے زیر اہتمام سابق قبائلی ایجنسیوں کو اضلاع جبکہ فرنٹیئر ریجن کو تحصیل کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان علاقوں میں 7 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، 7 سینئر سول جج، 14 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور 25 سول جج تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تاہم انتظامات نہ ہونے کے باعث زیادہ تر عدالتیں پشاور، چارسدا، دیر، بنو، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ ہی میں قائم کر دی گئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
طالبان کے بانی ملا عمر سے متعلق یہ نیا دعویٰ کہ وہ اپنی وفات تک افغانستان میں تھے نہ کہ پاکستان میں، اسے افغان حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ ڈچ مصنفہ بیٹ ڈم نے اپنی نئی کتاب دشمن کی تلاش میں دعویٰ کیا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد ملا عمر نے کبھی پاکستان میں قدم نہیں رکھا بلکہ اپنے آبائی وطن میں پوشیدہ رہے اور 8 سال تک ایک امریکی فوجی اڈے کے قریب رہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان ہارون چیخنسوری نے اس انکشاف کو نامعقول قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ملا عمر پاکستان میں رہے اور وہیں وفات پائی۔ امریکہ کا یہ موقف رہا ہے کہ ملا عمر اپنی موت تک پاکستان میں ہی مقیم تھے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری ساتھی سارا زمان نے اسکائپ کے ذریعے ہالینڈ میں کتاب کی مصنفہ بیٹ ڈم سے بات کی ہے۔ آئیے سنواتے ہیں ان کی گفتگو۔
But welcome to View 360 and thank you for taking the time out to talk to us about this. It's a very hot topic right now. I want to start by asking you, how are you sure that Mullah Omar was living in Afghanistan? What research did you conduct to support this claim?
This is a longer research for 5 years now where I studied the life of Mullah Omar.
سو بیٹ دام ہمیں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 5 سال تک تحقیق کی اس معاملے پہ, اور انہوں نے یہ دیکھا, کہتی ہیں کہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ملا عمر پاکستان میں موجود ہیں, کیونکہ اس بارے میں جو بات کی جا رہی تھی, جو نیریٹو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا, یہی اسی کہہ لیجیے کہ بنیاد پہ بات کی جاتی تھی ہمیشہ کہ ملا عمر پاکستان میں ہے. لیکن بیٹ کہتی ہیں کہ ان کو اس بارے میں شواہد بہت کم ملے, اور جیسے جیسے انہوں نے اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا ان کو یہ احساس بھی ہوا کہ ملا عمر شاید پاکستان پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے, وہ اپنے جو قبائلی عمائدین تھے, قبائلی رہنما تھے, انہیں پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے. بٹ بیٹے, ہو ڈیڈ یو ٹاک ٹو who gave you more evidence to support this claim? Who are the people that you talked to? Because one of the issues is that throughout this history, this 17-year history of this conflict, we've also seen imposters who have actually come so far in their struggle to gain some face time with Americans that they actually sat across them, and then down the road the Americans realized that these people were fake, they were imposters, they were not part of the Taliban. So if the US intelligence agencies and US officials have run into these kind of situations, how are you sure that the people that you spoke to were actually authentic people, they were who they said they were?
Because I think coming to Afghanistan with weapons around your neck and helmets and bushmasters doesn't really create an open environment to have a conversation. Any human being will be very careful to share things with you.
All right. So, Bet Dam نے ہمیں بتایا, وہ کہتی ہیں کہ جہاں تک یہ سوال بنتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے امریکیوں سے بات چیت بھی کی اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ اصلی طالبان کے نمائندے نہیں تھے بلکہ بھیس بدل کے یا کہہ لیجیے کہ جھوٹ بول رہے تھے اور اپنے آپ کو طالبان کے رکن بنا کے پریزنٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے امریکیوں سے مختلف موقعوں پہ بات کی, اور بعد میں امریکیوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جن سے بات ہو رہی تھی وہ دراصل طالبان سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ موقع کا صرف فائدہ اٹھا رہے تھے. تو بیٹ ڈام کہتی ہیں کہ ان کے پاس اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی فوجی طاقت کے ساتھ کسی ملک میں اترتا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے میں لوگ اتنا آسانی نہیں محسوس کرتے, اتنا بھروسہ نہیں ان پہ کرتے, اور اس لیے ان کو درست معلومات نہیں دیتے. لیکن بیٹ ڈام جو مصنف ہیں اس کتاب کی, وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت وقت لگایا لوگوں کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے میں, اور اسی لیے لوگوں نے ان کے ساتھ کھل کے بات بھی کی. اور وہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں سے انہوں نے بات کی ان میں سے ایک اب بھی زندہ ہے, اور وہ ملا عمر کے ساتھ 2001 سے لے کے ان کی وفات تک رہا. سو بیری, واٹ میکس یو تھنک دیٹ دا پروف دیٹ دی امیرکن انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دی افغانز ہیڈ ریگارڈنگ ملا عمر's ویئر اباؤٹس, بیکاز اٹس ڈفرنٹ فرام واٹ یو ہیو, واٹ ڈیڈ دے ناٹ سی دیٹ یو سو؟
I think, honestly, the local intelligence of the province where Mullah Omar was hiding, they knew. They had strong suspicion. But I think on higher level, I don't know what happened to that information. I feel that the last couple of years, the Afghan intelligence service have been very strong in pushing the narrative that it was Pakistan. Mm-hmm. Also, the Americans have done that.
So, but Dam, یہ کہتی ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے حساس اداروں کو وہ باتیں کیوں نہیں پتا تھیں جو آج ان کو پتا ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ایک تو جو لوکل جو مقامی انٹیلیجنس تھی اس کو پتا تھا ضرور کہ ملا عمر کہاں ہیں, ان کو اسٹرانگ ایک سسپیشن تھا, یعنی ان کو شک تھا بہت اس بارے میں, لیکن ہائی لیول پہ وہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پا رہی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ایسی بات چیت ہوئی کہ ہائر لیول کی جو انٹیلیجنس تھی اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ افغانستان امریکہ نے ہمیشہ اسی نیریٹو کو آگے بڑھایا کہ ملا عمر پاکستان میں ہیں, صحافیوں نے کراس چیک نہیں کیا, بیٹ دام نے فیصلہ کیا کہ وہ کراس چیک کریں گے. اور وہ کہتی ہیں کہ ایک تو سیاسی ایجنڈا ہے جس نے اس طرح کے نیریٹو کو آگے بڑھایا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو صحافی تھے انہوں نے اس بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کی. بیٹ ڈام نے تحقیق کی اور ان کا نتائج جو ان کے سامنے جو نتائج آئے وہ اس سے مختلف ہیں جو امریکی اور افغان انٹیلیجنس آج تک پیش کرتے آئے ہیں. بٹ وی ریئلی اپریشیٹ یور پرسپیکٹو آن دس, اینڈ ویئر ویٹنگ ٹو ہیئر وٹ دی امریکن آفیشلز ہیو ٹو سے آن یور لیٹسٹ ڈسکوریز. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ایتھیوپین ایئر لائن نے پیر کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اتوار کے روز حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بلیک باکس تلاش کر لیے گئے ہیں. ایتھیوپیا میں ان 157 افراد کا ایک روزہ سوگ منایا جا رہا ہے جو بوئنگ 737 طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے. ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے نیروبی کے لیے روانہ ہونے کے 6 منٹ کی پرواز کے فوراً بعد یہ طیارہ زمین پر آ گرا۔ کم از کم 20 افراد اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جو نیروبی میں گلوبل ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہونا تھا۔ اس طیارے کے حادثے میں 30 سے زیادہ ملکوں کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 امریکی شامل ہیں۔ ادیس ابابا کے جنوب مشرقی قصبے بشوفتوں کے قریب گرنے والے اس جہاز میں سوار تمام 157 افراد ہلاک ہوئے۔ اس ماڈل کا طیارہ اکتوبر میں انڈونیشیا میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اور بوئنگ تحقیقات میں مدد کے لیے اپنی ٹیمیں جائے حادثہ پر بھیج رہے ہیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایتھیوپیا اور انڈونیشیا کے حادثات میں کوئی مماثلت ہے۔ کینیا کے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے اتوار کے روز بتایا کہ 149 مسافر اور عملے کے 8 افراد حادثے میں مارے گئے۔ وزیر جیمز مچاریا کا کہنا تھا،
We can now confirm that there were at least 35 nationalities.
وزیر جیمز مچاریا کہہ رہے ہیں، میں یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ کم از کم 35 قومیتوں کے لوگ تھے، کم از کم 35 قومیتوں کے۔ میں کم از کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک 2 افراد نامعلوم ہیں، اس لیے ابھی تک سب سے زیادہ متاثر ہونے والا کینیا ہے، جس کے 32 مسافر سوار تھے۔ کینیا کے 18 شہری، ایتھیوپیا کے 9 اور امریکہ، چین اور اٹلی کے 8-8 افراد اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک انڈونیشی خاتون کو جو ملائیشیا میں سن 2017 کے بعد سے شمالی کوریا کے لیڈر کے سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کے شبے میں گرفتار تھی، سوموار کے دن حراست سے رہا کر دیا گیا۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کی تفصیل یاسمین جمیل کی زبانی۔
کوالالمپور کے باہر واقع شاہ عالم ہائی کورٹ نے سیتی عائشہ کو اس وقت رہا کر دیا جب ملائیشیا کے سرکاری وکیلوں نے بغیر وجہ بتائے قتل کا الزام واپس لے لیا۔ اس کے وکیل نے بتایا،
The public prosecutor has in fact come to this conclusion because we still truly believe that
ہم ممنون ہیں کہ سرکاری وکیل اس نتیجے پر پہنچے، اس لیے کہ ہم صحیح معنوں میں اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض قربانی کا بکرا ہے اور وہ بے گناہ ہے۔ سیتی عائشہ نے جس پر قتل کا شبہ تھا اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، میں بہت خوش ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میری آزادی کا دن ہوگا۔ سیتی عائشہ اور دوان تھائی ہونگ پر، جس کا تعلق ویتنام سے ہے، یہ الزام تھا کہ انہوں نے 13 فروری 2017 کو کوالالمپور کے ایک ہوائی اڈے پر وی ایکس نامی اعصابی گیس کم یونگ نام کے چہرے پر پھینکی تھی۔ ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا جب شمالی کوریا کے 4 مشتبہ افراد اسی صبح کو جب کم کو قتل کیا گیا ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ کم یونگ نام شمالی کوریا کے حکمران خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ برسوں سے بیرون ملک مقیم تھا، تاہم اسے شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کی حکومت کے لیے ایک خطرہ تصور کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں خواتین کے وکیلوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سیاسی قتل میں پیادے کی حیثیت رکھتی تھیں، جس میں کوالالمپور میں شمالی کوریا کا سفارت خانہ ملوث تھا۔ کئی مہینوں کی تاخیر کے بعد عدالت کو ہونگ کے دفاع میں بیان کی سماعت کرنی تھی، لیکن مقدمے کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے۔ سیتی عائشہ کے وکیلوں نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ وہ جلد ہی جکارتا روانہ ہو جائے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
الجزائر کے صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ اتوار کے روز الجزائر پہنچے، جہاں ان کے 5ویں مرتبہ صدر کا انتخاب لڑنے کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ الجزائر کی حکومت کا ایک جہاز اتوار کے روز جنیوا سے روانہ ہوا۔ 82 سالہ بوتفلیقہ پچھلے 2 ہفتے سے جنیوا میں تھے، جہاں ان کے دفتر کے مطابق ان کا معمول کا طبی معائنہ ہو رہا تھا۔ بوتفلیقہ 1999 سے برسر اقتدار ہیں، اور پچھلے ہفتے انہوں نے 5ویں مرتبہ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ان کے اس اقدام کے خلاف احتجاج جمعے کو 3رے ہفتے میں داخل ہو گیا، اور ہزارہا افراد نے الجزائر اور پیرس کی سڑکوں پر مارچ کیا، جہاں الجزائر کے تارکین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ الجزائر میں پیدا ہونے والی پیرس کی رہائشی سارا کا کہنا تھا،
là-bas pour soutenir mes confrères là-bas d'abord et puis moi je, si je suis là aujourd'hui c'est bien pour dire que je suis
وہ کہہ رہی ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوں، لیکن میرا دل الجزائر کے شہریوں کے ساتھ ہے، اور اگر میں وہاں ہوتی تو اس نظام کے خلاف سڑکوں پر ہوتی، جس سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ صدر بوتفلیقہ کا کہنا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ صرف 1 سال تک صدر رہیں گے اور نئے انتخابات کروا دیں گے۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ہریانہ میں پنچکلہ کی خصوصی این آئی اے عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکہ معاملے میں آج سنایا جانے والا فیصلہ اب 14 مارچ تک مؤخر کر دیا ہے۔ یہ دھماکہ فروری سن 2007 میں پانی پت کے قریب ہوا تھا، جس میں 68 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
خصوصی این آئی اے عدالت نے ایک پاکستانی خاتون راحیلہ وکیل کی اس درخواست پر کہ وہ عدالت میں ثبوت پیش کرنا چاہتی ہے اپنا فیصلہ مؤخر کیا۔ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ اس کے والد بھی بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دھماکے کے بیشتر عینی شاہد پاکستانی شہری ہیں، لیکن عدالت نے انہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عینی شاہدین اپنا بیان دینا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ویزا نہیں دیا گیا۔ بقول اس کے، اگر ثبوتوں کے بغیر ہی فیصلہ سنایا گیا تو یہ متاثرین کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عدالت نے اس درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے این آئی اے اور ملزموں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ملزموں کے ایک وکیل نے عدالت کے باہر میڈیا کو بتایا کہ درخواست دہندہ کی نیت مشکوک لگتی ہے۔
کے پیچھے کہیں نہ کہیں جس نے اپلیکیشن موو کیا اس کی میلا فائٹ انٹینشن کلیئر ہوتی ہے کہ کیس پچھلے 12 سال سے پینڈنگ ہے، 2007 میں انسیڈنٹ ہوا اور لاسٹ مومنٹ پہ جس سمے فائنل ورڈکٹ آنی تھی سیم مومنٹ پہ انہوں نے اپلیکیشن موو کی ہے اور یہ ان کی میلا فائٹ انٹینشن شو کرتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی گواہوں کو کئی بار سمن جاری کیا گیا مگر وہ نہیں آئے۔ دہلی اور اٹاری کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس میں 18 فروری 2007 کو، جبکہ وہ دہلی سے روانہ ہوئی تھی، ہریانہ میں پانی پت کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک شدگان میں 43 پاکستانی شہری، 10 بھارتی شہری اور 15 نامعلوم افراد تھے۔ ہلاک شدگان میں 64 مسافر تھے اور 4 ریلوے عملہ کے تھے۔ 10 پاکستانیوں سمیت 12 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ پہلے اس کیس کی جانچ ہریانہ پولیس کر رہی تھی، لیکن اسے بعد کو این آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ این آئی اے نے 8 افراد کو ملزم بنایا تھا، جن میں سے صرف 4 کے خلاف عدالتی کارروائی چلی۔ کلیدی ملزم سوامی اسیما نند نے مجسٹریٹ کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے ہندو شدت پسندوں کے ساتھ مل کر دھماکہ کیا تھا، مگر بعد میں وہ اپنے اقبالیہ بیان سے مکر گیا۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے 2015 میں اسے ضمانت دے دی۔ باقی 3 ملزموں کے نام کمل چوہان، راجندر چودھری اور لوکیش شرما ہیں۔ یہ تینوں عدالتی تحویل میں ہیں۔ 3 ملزموں انل چوہان، رام چندر کلا سنگرا اور سندیپ ڈانگے کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے۔ 2 بوگیوں میں آئی ای ڈی کا دھماکہ کیا گیا تھا۔ این آئی اے نے اپنی فرد جرم میں کہا تھا کہ یہ دھماکہ پاکستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ اس نے ایک شخص سنیل جوشی کو ماسٹر مائنڈ بتایا تھا، جسے مدھیہ پردیش کے دیواس میں دسمبر 2007 میں ہلاک کر دیا گیا۔ این آئی اے کے مطابق یہ دھماکہ بھارت کے اتحاد و یکجہتی، سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ایک مجرمانہ سازش کے تحت کیا گیا۔ بقول اس کے، اسیما نند کلیدی سازش کار تھا اور اس نے ملزموں کو مالی مدد بھی فراہم کی تھی۔ اس وقت کے وزیر مالیات پی چدمبرم اور وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے اس واردات کو ان کے الفاظ میں ہندو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا تھا۔ لفظ ہندو دہشت گردی استعمال کرنے پر آر ایس ایس اور بی جے پی نے زبردست ہنگامہ کیا، جس پر دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی کے نیشنل میوزیم سے بلوچستان نے اپنے 20,000 سے زائد تاریخی نوادرات واپس لے لیے ہیں، جنہیں صوبائی دارالحکومت میں نمائش کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سے 6,000 سے 8,000 تک قدیم تاریخی نوادرات واپس بلوچستان منتقل کر لیے گئے ہیں، جن کو بہت جلد صوبائی دارالحکومت میں تاریخی آثار کے لیے قائم کیے گئے میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ حکومت بلوچستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی آثار بلوچستان کے آثار قدیمہ کے مقامات قلعہ گل محمد کوئٹہ، مہر گڑھ بولان، ضلع خضدار کی تحصیل نال اور ضلع مکران کے علاقے میری کلات سے تیس سال سے زائد عرصہ پہلے تاریخی آثار پر تحقیقات کرنے والی مختلف غیر ملکی ماہرین کی ٹیموں نے دریافت کی تھیں۔ بلوچستان میں مناسب جگہ نہ ہونے اور صوبے کے حالات خراب ہونے کے باعث یہ تمام تاریخی نوادرات کراچی کے نیشنل میوزیم میں رکھے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے کھیل اور ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا،
سپیکر روٹ کوئٹہ ایک دارالخلافہ ہے، تو ہمیں جو ہے کم از کم ٹوریزم کو اس پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ساری جو تاریخی نوادرات ہے ہم اس کو دنیا کو باور کرا سکیں کہ ہماری اتنی قدیم تھے اور تمدن ہے، میوزیم اسٹیبلش تو ہو گیا، ہم اس کو عوام اور دنیا کے سامنے جو اس کو ڈسپلے بھی کریں گے۔
ان تاریخی نوادرات کی تعداد 20,675 ہے، جن میں سے بعض بہت اچھی حالت میں ہیں۔ ان میں مٹی کے بنے ہوئے کئی طرح کے برتن، پتھر کے اوزار، مورتیاں، ہاروں میں استعمال ہونے والی خوبصورت اور قیمتی پتھر، مختلف ادوار کے سکے اور دیگر اشیاء کی بڑی تعداد شامل ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے قلعہ گل محمد، ضلع بولان کے علاقے مہر گڑھ، ضلع خضدار کے علاقے نال اور ضلع گوادر کے علاقے میری کلات میں ان قدیم نوادرات پر فرانس، جرمنی، اطالوی اور امریکہ کی آثار قدیمہ کی ماہرین کی ٹیموں نے کافی عرصے تک تحقیقات کی تھیں۔ تاہم بعد میں صوبے میں بدامنی کے واقعات اور قبائلی جھگڑوں کے بعد ان ماہرین کو تمام علاقوں میں تحقیقات کا عمل ترک کر کے واپس جانا پڑا۔ عبدالخالق ہزارہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اب کافی بہتر ہو گئی ہے اور ان نوادرات کو میوزیم میں رکھنے کے بعد ملکی اور بین الاقوامی ماہرین اور سیاحوں کو ان کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے گی اور ایسے نوادرات کو دوبارہ تلاش کرنے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان، پاکستان اور چین کے مابین ایک سہ فریقی اجلاس آج کابل میں شروع ہو گیا، جس میں تینوں ملکوں کے نائب وزراء خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ ہماری ساتھی شہناز نفیس نے موجودہ علاقائی تناظر میں اس اجلاس کی اہمیت پر ماہرین سے گفتگو کی ہے، جو آپ کو ہم سنوا رہے ہیں۔
کابل سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل کے مطابق، پاکستان، افغانستان اور چین کے مابین اس سہ فریقی اجلاس کے ایجنڈے میں انسدادی دہشت گردی کے معاملے میں باہمی تعاون کے فروغ، چین کی معاونت سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک موٹر وے اور دو ریلوے پروجیکٹس کے علاوہ چین کی طرف سے افغان فورسز کی تربیت کے لیے لائحہ عمل طے کرنا شامل ہے۔ تاہم زبیر بابک ارخیل کہتے ہیں کہ ایسے میں جب پاکستان اور افغانستان کی دہشت گردوں سے نمٹنے کے بارے میں سوچ مختلف ہے، اس طرح کی میٹنگ سے زیادہ توقعات وابستہ رکھنا درست نہیں۔
اگر ہم دیکھیں تو افغانستان دے آر فالوئنگ دیئر اون ایجنڈاز، پاکستان اسپیشلی دے آر آلسو فالوئنگ دیئر اون ایجنڈاز۔ میرے خیال میں ان کی چائنا کی صرف یہی نگرانی ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ چائنا میں حضور پیدا نہ کرے، لیکن اگر جب ہم دیکھیں افغانستان تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے، پاکستان بھی پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ متاثر ہوا، ابھی تھوڑا سا امن ہے ادھر، تو میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو زیادہ تر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وہ جو ذاتی خواہشات ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہے، ان کو بھول جائے اور دہشت گردی کے خلاف صادقانہ وہ فائٹ کر لے تاکہ یہ مشکلات کم ہو جائے۔
دوسری جانب پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود نے زبیر بابک ارخیل سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے دہشت گردی سے متعلق تحفظات ایک دوسرے سے مختلف ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس کا مقصد ہی اس مسئلے پر دونوں ملکوں کو ایک صفحے پر لانا ہے۔
پاکستان کے تو یہ ہے کہ افغانستان کا جو علاقہ ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اس میں انڈیا جو ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کی افغانستان کی انٹیلیجنس فورس ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ افغانستان کا یہ گلہ ہمیشہ رہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے حقانی نیٹ ورک اور شورا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کی جو قیادت ہے وہ یہاں مقیم رہتی ہے اور یہاں سے وہ فائدہ اٹھا کر حملے بھی کرتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں، یا تو ایک طریقے سے پاکستان کا ان کو اور اس کا اثر اور رسوخ افغانستان پر, چونکہ اس نے وہاں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے, اس کا بھی یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ وہاں کی ہیں سب ضائع ہو جائیں گی اگر وہاں کے حالات خراب ہوئے.
اس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل چین کے تعاون سے پاکستان اور افغانستان کے مابین ریلوے اور موٹر وے پروجیکٹس کے بارے میں جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ اس سے دونوں ملکوں میں ہم آہنگی اور ایک دوسرے پر انحصار بڑھے گا اور نتیجتاً اعتماد بحال ہوگا, اور ان کے بقول دونوں ملک بہت سے اہم مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. شہناز نفیس, اردو VOA, واشنگٹن.
پاکستان نے الزام لگایا ہے کہ بھارت فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF میں اس کے خلاف سازش کر رہا ہے, اور عالمی ادارے کے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ ایشیا پیسیفک مشترکہ گروپ میں بھارت کے بجائے کسی دوسرے ملک کو شریک چیئرمین کی ذمہ داری سونپی جائے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں علی فرقان.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت FATF میں اپنی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور قواعد کے برخلاف پاکستان کے خلاف لابنگ میں مصروف ہے. ان کے مطابق بھارت نے مختلف کمپنیوں سے رابطہ کر کے پاکستان کو فوری طور پر بلیک لسٹ کروانے کا کہا ہے. اسد عمر نے کہا کہ ان وجوہات کی بنا پر پاکستان نے FATF کے ایشیا پیسیفک مشترکہ گروپ سے بھارت کو نکالنے کی درخواست کی ہے.
انہوں نے جس طریقے سے لابنگ کی ہے وہاں پر جا کے, ہمارے پاس تو ایک ہفتے پہلے جو ہے بورڈ میٹنگ سے فون کال آنی شروع ہو گئی تھی کہ وہ انڈیویجول کمپنیز کو جا کے لابی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو فوری طور پر بلیک لسٹ کرو. پھر کہیں بھی رولز کے اندر یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ایک رپورٹ ہوتی ہے کہ انڈیویجول ہر ملک اپنی اپنی رپورٹ ہے, انڈیا نے الگ سے اپنی ایک رپورٹ دی, اس کے بعد سیاسی تقریریں وہاں پہ ہو رہی ہیں, پولیٹیکل پلیٹفارم کے لیے اس کو یوز کرے, تو انہوں نے ابیوز کیا FATF کے پروسیس کو. تو پاکستان کی یہ بالکل جائز مطالبہ ہے.
پاکستان کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان اور بھارت کے مابین پلوامہ واقعے کے بعد حالات کشیدہ ہیں, اور FATF کی سفارشات کی روشنی میں ملک بھر میں کالعدم جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. دوسری جانب بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی دہشت گردی کا شکار ہیں, اور دہشت گردوں کی مالی رسائی روک کر خطے میں امن کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. بھارت کے مطابق پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے قابل قدر اقدامات نہیں اٹھائے ہیں. اس سے قبل پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے FATF کے صدر مارشل بلنگزیا کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایشیا پیسیفک مشترکہ گروپ میں بھارت کے علاوہ کسی دوسرے ملک کو شریک چیئرمین کی ذمہ داری سونپی جائے. خط میں پاکستان نے واضح کیا کہ FATF کا جائزہ صاف, غیر جانبدار اور معروضیت پر مبنی ہونا چاہیے, اور یہ کہ بھارت پاکستان کے بارے میں جانبدارانہ رائے اور عزائم رکھتا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ کی طرف سے لکھے گئے خط میں حوالہ دیا گیا کہ بھارتی وزیر خزانہ ارون اٹلی نے رواں سال 18 فروری کو بین الاقوامی تعاون کے جائزہ گروپ ICRG کی عالمی کانفرنس میں پاکستان کو عالمی سطح پر بلیک لسٹ کروانے کا مطالبہ کیا تھا, جو پاکستان کے معاشی مفادات کے خلاف نئی دہلی کے ارادوں کی واضح نشاندہی ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ گروپ میں بھارت کی بطور نگران موجودگی سے تمام مراحل غیر جانبدار ہو جائیں گے, اور یہ کہ ICRG کے عمل میں بھارت کا دخل پاکستان کے حق میں مثبت نہیں ہوگا. FATF کے صدر کو لکھے گئے خط میں پاکستانی وزیر خزانہ نے یقین دلایا کہ پاکستان ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا, اور FATF سے مطالبہ کیا کہ سمر کو یقینی بنائے کہ نگرانی کا عمل شفاف, غیر جانبدار اور غیر متصب ہو. ماہر معاشیات اور سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ عالمی فورم کو بھارت کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات کو سنجیدہ لینا ہوگا.
FATF نے اگر اس کو سیریسلی لیا اور اگر کوئی ایسا ریویو ہوا جس میں پاکستان کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ریویو جو ہے وہ بائلس ہو جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے جو ادارے ہیں اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے.
واضح رہے کہ پاکستان نے اس سے قبل بھی گزشتہ برس جون میں ایشیا پیسیفک گروپ سے بھارت کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا تھا. دوسری جانب بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی دہشت گردی کا شکار ہیں, اور دہشت گردوں کی مالی رسائی روک کر خطے میں امن کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. بھارت کے مطابق پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے قابل قدر اقدامات نہیں اٹھائے ہیں. فرقان, اردو VOA, اسلام آباد.
اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر نے وینزویلا کے حکمران نیکولس ماڈورو اور بین الاقوامی کمیونٹی کے تسلیم شدہ عبوری صدر اور حزب اختلاف کے لیڈر وان گائیڈو کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی پر خیال آرائی کی. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا
I don't wish him any ill will. I tweeted some weeks ago, I hope his future consists of living on a nice beach somewhere far from Venezuela. It's not just Maduro.
میں ان کے لیے کوئی بری خواہش نہیں کرتا. میں نے کچھ ہفتے قبل ٹویٹر پر کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ان کا مستقبل وینزویلا سے دور کسی عمدہ ساحل پر رہنے پر مشتمل ہوگا. یہ صرف مادورو کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری حکومت کے لیے ہوگا. یہ لوٹیروں کا ایک گروپ ہے جس نے وینزویلا سے تیل کی اس کی دولت لوٹ لی ہے اور اس کے لوگوں کو مفلوق الحال کر دیا ہے. آپ یہ سب کچھ ان کے بجلی کے ملک گیر سسٹم کی معطلی کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے، جنہوں نے اے بی سی ٹی وی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ اب حالات گوائیڈو کے حق میں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ صرف وینزویلا کے لوگ ہی حزب اختلاف کے لیڈر کی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں. وینزویلا کے اقتصادی انحطاط نے بھوک، غربت اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو جنم دیا ہے. حالیہ دنوں میں مصائب میں اس لیے اضافہ ہو گیا کہ ایک ایسے ملک میں جو پہلے ہی بہت مشکل حالات میں ہے، بجلی کا نظام بڑے پیمانے پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. وینزویلا میں احتجاج کرنے والی ایک ڈاکٹر ہلڈا گونزیلس کا کہنا ہے وینزویلا کے بحران کی پہلی اور آخری وجہ نکولس مادورو مارو ہیں، جو 5 برسوں سے زیادہ عرصے سے غیر ذمہ دار رہے ہیں، جنہوں نے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہا. اب یہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے کہ وینزویلا میں انسانی ہمدردی کا بحران کوئی سیاسی بحران نہیں ہے، یہ ایک سماجی بحران ہے، یہ انسانی ہمدردی کا ایک بحران ہے، یہ ایک ایسا بحران ہے جس میں وینزویلا کے لوگ مر رہے ہیں کیونکہ مسائل کے کوئی حل نہیں ہیں. یہ الفاظ تھے وینزویلا میں احتجاج کرنے والی ایک ڈاکٹر ہلڈا گونزیلس کے. مجموعی طور پر مغربی نصف کرے کے انسانی ہمدردی کے سب سے شدید بحران نے وینزویلا کے 3 ملین سے زیادہ لوگوں کو تیل سے مالا مال اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے. اتوار کے روز گوائیڈو نے کہا کہ پیر کے روز جب ملک کے بلیک آؤٹ پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہ اسمبلی سے ایک ہنگامی صورتحال کے اعلان کی درخواست کریں گے. مادورو، جو بائیں بازو کے لیڈر ہوگو شاویز کے بعد 2013 میں ملک کے صدر بنے تھے، اکثر اوقات وینزویلا کی مشکلات کا الزام واشنگٹن پر عائد کرتے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نیٹو کے 4 رکن ملکوں چیک ریپبلک، ہنگری، پولینڈ اور سلوویکیا کے وزراء اعظم نے کل اتوار کو وارسو میں ہونے والی ایک تقریب میں ملاقات کی. انہوں نے وہاں افغانستان میں تعیناتی سے پہلے فوجیوں کو فوجی مشقیں کرتے دیکھا. ارش عربادی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
پولینڈ کے فوجیوں نے ان تربیتی مشقوں کے دوران دشمن کی فوجیوں پر ایک فرضی حملہ کیا. تقریب میں شریک مشقیں دیکھنے والے پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا
Over the past 20 years, our countries have proven that they are valuable members of NATO, and the alliance has shown.
وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 20 برس کے دوران ہمارے ملکوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ نیٹو کے قابل قدر ممبر ہیں، اور اس اتحاد نے یہ دکھایا ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ مشترکہ سیکیورٹی کا ضامن رہا ہے. ان لیڈرز نے 21ویں صدی میں نیٹو کے اہم کردار کی بھی توثیق کی. ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربا نے کہا
The security of Europe today is shaky. That is why NATO is growing. We're proud that we're taking part.
وہ کہہ رہے ہیں اس وقت یورپ کی سیکیورٹی اتنی مستحکم نہیں ہے، اسی لیے نیٹو آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں محض لفظوں سے نہیں بلکہ فوجیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پیٹر پیلیگرینی سلوویک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں
تو Že naše národy si nepraju vojnu.
The fact that our nations do not want war and are not interested in creating it does not mean that others do not treat instability in Eastern Europe.
یہ اس پہلے بختربند دستے کے لیے تربیتی مشق ہے جس کے فوجی جلد ہی نیٹو کے مشن کے ایک حصے کے طور پر افغانستان میں دیگر فوجیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. چیک ریپبلک کے وزیر اعظم نے اسی بارے میں بات کرتے ہوئے کہا
Dnes a denně dokazujeme, že nespoléháme jen na to.
We understand NATO membership not in a way that someone will defend us, but in a way that it's also our active responsibility.
وہ کہہ رہے ہیں ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نیٹو کی رکنیت کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا دفاع کرے، بلکہ ایک طرح سے یہ ہماری اور ہمارے رکن ملکوں کی ذمہ داری بھی ہے. سامعین، وسطی یورپ کے V4 کے نام سے معروف ان ملکوں نے سن 2004 میں سیکیورٹی کی تشکیل کے ہدف کے ساتھ یورپی یونین میں شرکت کی تھی. انہیں وائس گارڈ گروپ کا نام ہنگری کے اس قصبے کے نام پر دیا گیا تھا جہاں 1991 میں ان کا اجلاس ہوا تھا. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اب جبکہ بین الاقوامی حمایت والی شامی فورسز داعش کے کنٹرول کے علاقے کے لیے وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں جسے وہ اس سلسلے کی حتمی جنگ خیال کرتی ہیں، 65,000 سے زیادہ لوگ، جو تقریباً سبھی خواتین اور بچوں پر مشتمل ہیں، شمالی شام میں بنے کیمپوں میں انخلا کر چکے ہیں. کسی کو بھی ان بڑے بڑے ہجوموں کی نہ توقع تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور ان نقل مکانی کرنے والوں میں سے بہت سے سرکش ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ داعش ایک بار پھر ابھرے گی. شمالی شام کے الحال کیمپ سے وائس آف امریکہ کی حیدر مرڈک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کیمپ میں بڑھتے ہوئے خطرناک حالات اس غصے میں صرف اور صرف اضافہ ہی کر سکتے ہیں. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
متعدد خاندان ایک گندے سے خیمے میں گنجائش سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور بہت سے بچے بیمار ہیں. حالیہ دنوں میں کم از کم 100 سے زیادہ لوگ یا تو اس کیمپ کی جانب سفر کے دوران یا یہاں پہنچنے کے بعد ہلاک ہو چکے ہیں. وہ تقریباً سب ہی بچے تھے. صحت کے ایک مہلک بحران کے علاوہ نئے پہنچنے والوں کے لیے ہزاروں خیمے درکار ہیں. کیمپ کے رہائشیوں میں کوئی بھی مرد نظر نہیں آتا، اور ان لوگوں میں سے اکثریت کسی نہ کسی طور پر داعش سے منسلک ہے. ان میں سے بہت سی ان کی بیویاں، بیوائیں ہیں یا ان کے بچے ہیں، اور بہت سوں کا اس گروپ پر سے اپنا اعتماد ختم نہیں ہوا ہے. ام محمد کی شادی داعش کے ایک جنگجو سے ہوئی تھی.
انا ما اعرف هم خيرين هم ابعدهم هذا.
وہ کہتی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ داعش اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے میں حق بجانب تھی، اور انہیں امید ہے کہ ان کے 5 بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کی طرح داعش کے جنگجو بنیں گے. کیمپ میں مقیم محمد نامی ایک 12 سالہ لڑکا پیسے کمانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سبزیاں بیچتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ داعش کے ساتھ کئی قصبوں اور شہروں میں کئی بار پسپائی اختیار کرنے کے بعد گروپ کے آخری مضبوط گڑھ بغوز سے یہاں اس کیمپ میں آیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اسے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کیمپ محفوظ ہے، کیونکہ وہ داعش کو اپنے محافظوں کے طور پر دیکھتا ہے. جنگی علاقے کے قریب ایک اور عارضی کیمپ میں امدادی کارکن مزید تھکے ماندے، بیمار اور فاقہ کش لوگوں کی کیمپ میں آمد کے لیے تیاری کرتے ہوئے ایک ٹرک پر لدی پانی کی بوتلیں اتار رہے ہیں. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر پھیلی انتہا پسندی کے مقابلے کا جو واحد طریقہ وہ جانتے ہیں یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہ دشمن نہیں ہیں. لیکن امدادی ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ الہول کیمپ میں اب صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے اور یہاں اب مزید لوگوں کی قطعی طور پر گنجائش نہیں ہے. کیمپ کے ایک عہدیدار مازن سکیخی کا کہنا ہے،
وی آر ان دی ایمرجنسی سچویشن رائٹ ناؤ ایز یو سی بیکاز وی ہیو ا لٹ اف پیپل کم فرام،
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت ہنگامی صورتحال میں ہیں. ہمارے پاس ان بہت سے حصوں سے جو داعش کے کنٹرول میں تھے بہت زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں، اور ہمیں ضرورت کی بہت زیادہ اشیاء درکار ہیں. یہ الفاظ تھے الہول کیمپ کے ایک عہدیدار مسٹر میزن کے. داعش کے جنگجوؤں کے خاندانوں کے ہزاروں افراد کو الگ رکھا گیا ہے، اور بہت سے یہ سننے کے منتظر ہیں کہ آیا ان کے آبائی ملک انہیں واپس لے لیں گے. شامی اور عراقی خاندانوں کا مستقبل بھی واضح نہیں ہے. داعش کئی برسوں سے شہروں اور قصبوں سے نکالے جانے کے بعد پسپا ہو چکی ہے. ان کے خاندان اپنے گھروں سے دور ہیں، اور ممکن ہے کہ اگر یا جب وہ واپس جانے کی کوشش کریں تو انہیں ان کی کمیونٹیز مسترد کر دیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت. بہجت جلانی حاضر ہے. بڑی ہی دلچسپ رپورٹ ہے آج. برطانیہ میں ایچ آئی وی سے متاثرہ ایک شخص کے ایڈز وائرس کو ختم کرنے میں کامیابی ہوئی. یہ دنیا کا دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص علاج کے بعد اس کے ایڈز کے وائرس کا خاتمہ ہو گیا. امریکہ کے شہر سیئٹل میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں ایڈز کے خاتمے کے لیے
عالمی سطح پر کوشاں اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا کہ ایچ آئی وی سے متاثرہ ایک شخص کے کامیاب علاج کے نتیجے میں ممکنہ علاج کے امکان سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس سلسلے میں طویل سفر درپیش ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق قریب 40 برس ہوئے جب سے سائنسدان ایچ آئی وی ایڈس کے علاج کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ یو این ایڈس کے ڈائریکٹر نے لندن میں صحت یاب ہونے والے شخص کے بارے میں ملنے والی اس خبر کو ایچ آئی وی علاج کے لیے ایک بڑی خبر قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ایک ترجمان سٹیفنی دویارے نے یہ اعلان کیا۔
The breakthrough gives us great hope for the future, but also shows how far we are from the point of ending AIDS with science, as well as the absolute importance to
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفنی دویارے کہتے ہیں کہ اس بڑی خبر سے ہمیں بہتر مستقبل کی امید پیدا ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ سائنس کی مدد سے ہم ایڈز کو ختم کرنے کے کتنا قریب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم ایچ آئی وی کی روک تھام اور علاج معالجے کی کوششوں پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ لندن سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اب ایچ آئی وی فری ہوا۔ ایک دوسرے شخص سے حاصل کیے ہوئے سٹیم سیل کو، یعنی سٹیم کے خلیات کو، اس کے جسم میں داخل کیا گیا، اور ایک نادر جینیاتی میوٹیشن کی مدد سے وہ ایچ آئی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایچ آئی وی کے ساتھ ساتھ اس کا سرطان کا مرض بھی ختم ہونے کے مراحل میں ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر روویندر گپتا کہتے ہیں کہ اب اس مرض کو ایڈز کی روک تھام والی ادویات نہیں دی جا رہی۔
We waited 16 months before stopping in the post-transplant period just to make sure that the cancer was in remission.
یونیورسٹی کالج لندن سے پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے 16 ماہ انتظار کرنے کے بعد ادویات کا استعمال اس وقت روکا جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مریض کا سرطان بھی ختم ہو رہا ہے، اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے، اور اس کے جسم میں اب اگر کچھ وائرس رہ گیا ہے تو بھی اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پروفیسر گپتا ابھی اسے علاج قرار دینے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن یہ دوسرا مریض ہے جس نے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد یہ صورت دکھائی کہ اب اس کے جسم میں ایچ آئی وی وائرس نہیں رہا۔ اس سے 12 سال پہلے برلن میں ایک امریکی شخص کا بھی علاج ہوا تھا۔ فاؤنڈیشن فار ایڈز ریسرچ ایم فارڈ میں ڈائریکٹر آف ریسرچ ڈاکٹر روبینا جانسٹن کا کہنا ہے کہ دوسرے مریض کی صحت یابی ایک نمایاں کامیابی ہے۔
We now have reason to believe that the Berlin patient was not a one-off case, meaning it is possible to nearly or maybe even completely eliminate HIV from one person.
Dr. Johnston ka kehna hai ki ab hamare paas ye yakeen karne ke liye wajah maujood hai ki Berlin mein sehat yab hone wala mareez wahid kamyabi nahi, jisse murad ye hai ki agar pure taur par nahi to phir bhi kisi had tak mumkin zarur hai ki ek mutasira shakhs ko HIV se nijaat dilai ja sake. پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ برلن میں صحت یاب ہونے والے مریض کی طرح برطانوی مریض کو بھی لندن مریض کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس مریض کو بھی ایک ایسے شخص کے سٹیم سیل دیے گئے جس میں منفرد جین موجود تھی جسے CCR5 کے نام سے جانا جاتا ہے۔
If you transplant those cells into somebody who already has HIV, you may protect those new cells from infection.
پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ اگر ان خلیات کو کسی ایسے مریض میں داخل کر دیا جائے جو HIV سے متاثر ہے تو این ممکن ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے نئے خلیات کو انفیکشن سے محفوظ رکھا جائے۔ دنیا بھر میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 3.7 کروڑ یا پھر 37 ملین ہے، لیکن سٹیم سیل ایک عملی طریقہ علاج نہیں۔ پہلے تو جس شخص سے یہ خلیہ حاصل کرنا ہو اس کے ٹیشوز کی بھی مریض کے ٹیشوز سے مطابقت ہونا ضروری ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ سٹیم سیل جس سے لیا جا رہا ہے اس میں وہ مخصوص جین بھی ضرور ہو۔ پھر طریقہ کار کی بات کریں تو وہ بھی تکلیف دہ ہے اور خطرے سے خالی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سیرا فیڈلر امپیریل کالج لندن میں ایچ آئی وی ادویات کی پروفیسر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہڈی کے گودے کو کسی ایسے شخص میں لگانا یا پھر ٹرانسپلانٹ کرنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے جو صحت مند ہے اور ایچ آئی وی کے علاج کرنے کے لیے روزانہ دوا استعمال کرتا ہے۔
ڈاکٹر سیرا
فیڈلر کہہ رہی ہیں کہ ہڈی کے گودے کا ٹرانسپلانٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ اس کے تحت خلیات کے ایک سیٹ کو کسی ایسے مریض میں لگایا جاتا ہے جو پہلے ہی سے علاج کرا رہا ہے، جو بذات ہی ایک دوسرا عمل ہے، اور اس طرح مریض کو ان دو مختلف طریقوں کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ ہو جاتا ہے اور ممکنہ طور پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جن دو مریضوں کے علاج میں کامیابی ہوئی ہے ان کے سرطان کا بھی علاج ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ اس خطرناک طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔
سائنسدان ایچ آئی وی کے علاج کے لیے دوسرے طریقوں کی تلاش کو جاری ہی رکھیں گے، لیکن اب وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ علاج ممکن ضرور ہے۔ بیسے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔